عشق علی تو عشق نبی ہے عشق نبی ہے عشق خدا وہی تو سچا عاشق ہے اس نے کی ہے در سے وفا دین کی پہچان دل ایمان نور یزدان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد آله وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بس دوست احباب مریض ہیں, بیماریوں میں مبتلا ہیں, سب جانتے ہیں معاشرے کے اندر بیماری پھیلی ہوئی ہے. شاید ہم لوگ بھی احتیاط کرتے کرتے شاید تھک گئے ہیں, زیادہ احتیاط بھی نہیں کر رہے ہیں, لیکن بہرحال کچھ لوگ بیمار ہیں اور سخت بیمار ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں, خدایا بحق مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, بحق امام موسیٰ کاظم باب الحوائج علیہ الصلوۃ والسلام, تمام بیماروں کو, اہل بیت کے چاہنے والوں کو شفا عاجل کامل نصیب فرما. ان کی مشکلات میں انہیں آسانیاں, ان کو وسعتیں نصیب فرما. اے پاک پروردگار, جو خاندان اس مرض کی وجہ سے, اس کے نتیجے میں ان کے عزیزوں کی رحلت کی وجہ سے مشکل میں مبتلا ہیں, پاک پروردگار ان سب کو صبر و سکون نصیب فرما. جلد از جلد اس بیماری سے, جسمانی اور روحانی باقی بیماریوں سے شفا نصیب فرما. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خدا تعالیٰ نے دین مبین کے ذریعے سے حقیقتوں کو بیان کیا, اور یہ شاید اللہ کے دین میں تربیت کا سب سے مؤثر راستہ تھا. ہم جانتے ہیں کہ دین مبین میں جتنا زیادہ علم کے اوپر اصرار ہے, کسی دین میں اتنا اصرار نہیں ہے. عقل کے اوپر, علم کے اوپر, جاننا, پہچاننا, معرفت. شاید ہم نے باقی ادیان اتنے پڑھے بھی نہ ہوں, لیکن یہ کہ بہرحال جتنا بھی پڑھا ہے اور جتنا بھی مختلف ادیان کے بارے میں کمنٹس خود ان کی طرف سے سنتے ہیں, تو کسی دین میں اتنا اصرار نہیں ہے جتنا دین مبین کے اندر ہے, اور خاص کر فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. تو دین کے اندر, علم کے اندر, علم پر اتنا اصرار کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین حقیقت کے اوپر مبنی ہے. جتنا انسان حقیقت کو پہچانتا چلا جائے گا, اتنا ہی دین کے اندر مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اچھا, اب حقیقت کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. فلسفے کی اس برانچ کو, جس میں انسانوں کو یہ سمجھنے کی طاقت آتی ہے کہ حقیقت کیا ہے, باطل کیا ہے, سچائی کیا ہے اور تخیل کیا ہے, اس کو فلسفہ میں اس کو اپسٹیمولوجی کہتے ہیں کہ بھئی آپ علم کے بارے میں یہ جان پائیں کہ کون سا علم صحیح ہے. مثلا فرض فرمائیے اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ جو چادر بچھی ہوئی ہے یہ سفید رنگ کی ہے, تو آپ نے کیسے ثابت کیا کہ یہ سفید رنگ کی ہے؟ آپ نے کہا کہ بھئی مجھے آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ یہ سفید ہے. اچھا فرض کریں کہ یہ جو سفیدی آپ کے آنکھوں میں آئی ہے یہ چادر میں ایک کیمیکل کی وجہ سے ہے, وہ کیمیکل چینج ہو جائے تو رنگ تبدیل ہو جائے گا, تو سفیدی خود کوئی چیز ہے کیا؟ نہیں, یہ کیمیکل کا آپ کی آنکھوں پر اثر ہے جس سے آپ اس کو سفید دیکھ رہے ہیں. اچھا فرض کریں کہ آنکھ کسی اور قسم کی ہوتی تو سفید کو سفید دیکھتی؟ نہیں. مثلا بعض جانور اس کو سفید نہیں دیکھیں گے, وہ کسی اور رنگ میں دیکھیں گے. اسی طرح آپ جو کلرز دیکھ رہے ہیں یہ کچھ جانور اس طرح نہیں دیکھیں گے, بہت سارے جانور بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہیں. تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے, کلر کی کوئی حقیقت ہے کیا؟ اس کو ہم اپسٹیمولوجی میں ڈیل کرتے ہیں کہ جو ہمارا علم ہے اس کی حقیقت کیا ہے, یہ کب صحیح ہوتا ہے کب غلط ہوتا ہے, خود حقیقت کیا ہوتی ہے, یہ سب چیزیں فلسفے میں گفتگو کی جاتی ہے. دین نے کیا کیا؟ دین مبین نے جن حقیقتوں کو ہم اپنی عقل سے سمجھنا بھی چاہتے تو شاید نہ سمجھ پاتے, اتنی توانائی نہیں تھی یا ہر ایک میں اتنی توانائی نہیں تھی, اس کو دین نے بیان کر دیا. مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. طاقتور کون ہے؟ کون طاقتور ہے؟ تو مثلا اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, دنیا کو دیکھتے ہیں, تو اس میں طاقت کا ایک معیار ہے. اچھا خدا متعال نے دین کے اندر یہ بیان کیا کہ نہیں, جن چیزوں کو تم طاقتور سمجھ رہے ہو ان سے کہیں زیادہ طاقتور کچھ اور چیزیں ہیں, تم نہیں پہچانتے. جب بہت ساری جدوجہد کی جاتی ہے اس کے اوپر کہ بھائی آپ طاقت کی سورسز کو پہچانیں, معمولی سی ایک بات عرض کر رہا ہوں, مثال کے طور پر ہماری پوری دنیا انرجی کی ایک ٹائپ کے اوپر چل رہی ہے. ظاہر ہے یہ مائک کام کر رہا ہے تو یہ ہم سن لاؤڈ اسپیکرز لائٹس وغیرہ یہ سب ایک انرجی کی ٹائپ کے اوپر چل رہے ہیں, اور ہم سب کو پتا ہے دنیا میں انرجی کی ایک جنگ چل رہی ہے کہ بھئی یہ انرجی کہاں سے آئے گی, فوزل فیول سے آئے گی, رینیوبل سے آئے گی, کہاں سے انرجی لائی جائے. اور مثلا انرجی کے لیے کوئی ایٹمی انرجی بھی آ سکتی ہے. اب مسلسل راز کھل رہے ہیں کہ جتنی انرجی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ بعض ستارے سیارے ایسے ہیں جہاں پر اس انرجی کے کئی بلین گنا انرجی ہر منٹ استعمال ہو رہی ہے جتنی ہم استعمال کر رہے ہیں. ایک ایک سیکنڈ کے اندر اس سے کئی کئی ملین بلین ٹائمز انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے, آ رہی ہے. تو بڑی عجیب عجیب چیزیں جو فلکیات کے اندر یہ لوگ بتاتے رہتے ہیں. مثلا انہوں نے بتایا کہ ایک باڈی کوئی ہے مثلا ستاروں سیاروں کے اندر, اس میں سے ایک لائٹ نکلتی ہے, وہ لائٹ کتنے فاصلے تک جا رہی ہے, ایک جگہ سے لائٹ نکل رہی ہے بہت تیز, کتنے فاصلے تک جا رہی ہے, اتنے فاصلے تک کہ لائٹ کو وہ فاصلہ طے کرنے میں 3 ارب سال لگیں گے. ایک جسم سے اتنی لائٹ نکل رہی ہے, اتنی زیادہ تیز, اتنی زیادہ تیز کہ وہ لائٹ 3 ارب سال تک کے فاصلے, یعنی ایک لائٹ کو آپ ماریں 3 ارب سال جتنا فاصلہ طے کرے گی وہاں تک اس کی لائٹ جا رہی ہے. کتنی تیز ہوگی وہ لائٹ, کتنی انرجی اس کے اندر ہوگی. تو اب ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ بھائی ہمارے پاس ایک پاور پلانٹ ہے بڑی انرجی ہے جناب, ایک سورج ہے بڑی انرجی ہے, پتا چلا کہ بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سائنس کے ذریعے سے یہ چیزیں بہت آسانی سے پتا چل گئیں کہ بھائی یہ جن کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں بڑا نہیں ہے. اچھا خدا نے متعال نے گویا ہمارے لیے کام آسان کیا بہت ساری حقیقتوں کو جن کو ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی تھی وہ خدا نے بتا دیا. اچھا ہم لوگوں کی مشکل کیا ہوئی, ہم دنیا ہی کے معاملات میں دنیا داروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے اتنے کیا کہیں گے عادی ہو گئے کہ ہم بجائے یہ کہ اپنی لغت اس حقیقت پہ بناتے جو خدا نے بتائی تھی، ہم نے اپنی ساری لغت اس پر بنائی ہے جو دنیا داروں نے بنائی ہے۔ بس ایک لغت وہ ہے جو خدا نے دی تھی، ایک لغت وہ ہے جو ہم نے بنائی ہے، ہم نے اپنی لغت تبدیل نہیں کی۔ مثال عرض کرتا ہوں، خدا نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم لوگ شہید کو مردہ حساب مت کرو، مردہ مت کرو، گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی نہیں۔ صحیح، بالآخر ہم لوگ شہید کو مر گیا کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہہ دیں مر گیا۔ اچھا، اب تو خدا نے کہا تھا نہیں مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ الفاظ میں کہتے ہیں شہداء زندہ ہیں، لیکن بہرحال وہ ہم لوگ کہتے ہیں دنیا سے تو مر گئے نا بالآخر۔ صحیح، جبکہ خدا فرماتا ہے نہیں، ان کو مردہ حساب ہی نہیں کرو، تم لوگ گمان بھی مت کرو، لیکن ہماری وکیبلری اس پہ نہیں بنی ہوئی۔ اچھا، خدا نے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ تم اپنی زندگی کو اس نقشے کے اوپر ڈھالو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس نقشے پہ ڈھالو۔ اب میں نے ایک مثال زندہ اور مردہ کی دی، اب ایک مثال آپ کی خدمت میں، شاید پہلے کہیں عرض کیا تھا، اب اسی دفعہ یا پہلے بھی کہیں، عزت۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت کیا ہے؟ اتنی عجیب یہ مشکل بن گئی ہے۔ کیوں مشکل بن گئی ہے؟ جس طرح انسان کو پانی کی طلب ہے، اس کے بغیر اس کا جسم نہیں چلے گا، اس طرح انسان کو ہوا کی طلب ہے، اس کے بغیر اس کا جسم نہیں چل سکتا، اسی طرح انسان کو عزت کی طلب ہے، عزت کے بغیر معاملہ نہیں چلتا۔ اگر انسان کے سامنے آپشن دیا جائے کہ بھئی یہ کام ہے اس میں عزت ملے گی، اس کام میں بے عزتی آئے گی، اپنے ارادے اور اختیار سے بہت بعید ہے کوئی انسان بے عزتی کو لے۔ تو آپ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم نے دیکھا ہے لوگ بے عزتی کو لے لیتے ہیں۔ کیوں بے عزتی کو لیتے ہیں پھر؟ چونکہ وہ جس کو آپ عزت کہہ رہے تھے اس وقت وہ اس کو بے عزتی سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کو آپ بے عزتی کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ اس کو عزت سمجھ رہا ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بہت پست حرکت کرے اور پیسہ کما لے، مثلا یتیم کا مال کھا جائے، بڑی پست حرکت ہے نا، پوری دنیا میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، جو آدمی یتیم کا مال کھا لیتا ہے، یہ پوری دنیا میں بے عزتی کی بات ہے۔ یہ بے عزتی کی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ کام کیوں کیا جبکہ اس کو تو عزت چاہیے تھی؟ کیونکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں نے پیسہ کما کر عزت لے لی تو یہ بے عزتی نقصان نہیں دے گی۔ اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں پیسہ کماؤں گا تو پیسہ کمانے سے مجھے ایک عزت مل جائے گی، اس عزت کے مقابلے میں یہ بے عزتی چل جائے گی۔ تو عزت پھر بھی اس کو چاہیے ہوتی ہے۔ صحیح ہے، اب ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو خدا کا نظام ہے یہ عزت کہاں دے رہا ہے، یہ کس کو بے عزت کہہ رہا ہے۔ صحیح، جب آپ اور میں اس بات کو سمجھنے لگتے ہیں تو بہت ساری غلطیوں سے بچ جائیں گے اگر ہم خدا کی وکیبلری لے لیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم نہیں لیتے۔ مثلا قدیم زمانے میں بچوں کو دعائیں دیتے تھے تو کہتے تھے کہ تمہیں خدا ایسا بنا دے ساری دنیا کی دولت تمہیں مل جائے، ایسے کہتے تھے، شہزادہ بنا دے، سب لوگ تم سے آ کر لیں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو ابھی آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ان میں سے بہت ساری باتوں کو کسی اور طرح سوچنا پڑے گا، ورنہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں معززین کسے کہتے ہیں؟ جب ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں معززین، صاحبان عزت، تو کسے کہتے ہیں معززین؟ طاقت والوں کو، پیسے والوں کو، معززین۔ اچھا، یہ دین کی لغت میں صحیح ہے؟ معاشرے کے شرفا، معززین کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہے جو سب سے کم شرافت رکھتے ہیں، زیادہ تر بدقسمتی سے سب سے کم شرافت ان کے اندر ہے۔ عجیب عجیب باتیں ہیں۔ یہ جو مائکرو فائنینس بینک ہوتے ہیں، یہ چھوٹے قرضے دیتے ہیں 30,000-50,000، ان میں ڈیفالٹ نل ہے، اراؤنڈ نل، 99% ریکوری، 99.5% ریکوری۔ اور ذرا بینکوں سے پوچھنا ان کے ڈیفالٹ کتنے ہیں۔ اچھا، بینک جو نارمل بینک ہیں उनमें भी छोटे लोन की रिकवरी बहुत अच्छी है। असली डिफॉल्ट शोरफा के पास है, असली डिफॉल्ट मुआज़ज़ीन करते हैं। अच्छा, डिफॉल्ट का मतलब क्या है? डिफॉल्ट का मतलब यह कि इसने आपकी जेब में से हाथ डाल के पैसे निकाल लिए, आपसे चोरी की है इसने। असल मतलब यह है, अभी कोई इसको बाद में थोड़ा सा इकोनॉमी के अंदर देखे ना, पैसे के फ्लो, पैसे की हकीकत को, असल मतलब डिफॉल्ट का यह है, इसने आपकी जेब से पैसे चोरी कर लिए। एक की जेब से नहीं किए, 7 अरब इंसानों की जेब से किए, ये असल मतलब है। तो ये मुआज़ज़ीन, इज्जत, इज्जत और एहतराम और शराफत, ये क्या है? ये हमने, हमारी लुगतें हैं, हमने बनाई हैं। तो बेहतर क्या था? बेहतर ये था कुरान करीम से सीख लेते। अब यहां पर एक टॉपिक कुरान करीम से सीखने के लिए हमें नजर आता है, इसकी एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। जैसे कल एक मिसाल अर्ज की थी, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद, अजल फरज। कुरान करीम में सीखने का एक बहुत अच्छा पॉइंट, वो मुकालिमा है जो खुदा मुताल ने किसी से भी नकल किया, बयान किया। मुकालिमा यानी डायलॉग, नबी ने यह कहा, सामने वालों ने यह कहा, दुश्मन खुदा ने यह कहा, नबी ने यह कहा, फरिश्तों ने यह कहा, उसने ये कहा, सही। ये मुकालिमात। एक किताब मुझे याद आती है, अल-हिवार नाम करके अरबी में लिखी गई थी। हिवार यानी वही मुकालिमा, कि कुरान करीम में मुकालिमात क्या क्या है और उन मुकालिमात से आप क्या सीखते हैं। तो मसलन एक मुकालिमा है, वो मुकालिमा फिरौन का है। फिरौन के सामने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं तो फिरौन देखता है और लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग नहीं देखते कि मेरे पास कितनी दौलत है? क्या तुम नहीं देखते कि ये जो नहरें हैं ये मेरे नीचे से बह रही हैं? और अगर ये अल्लाह का नबी है तो इसके पास लश्कर कहाँ है? और अगर ये अल्लाह का नबी है तो इसके पास सोने के जखीरे कहाँ हैं? सही, ये एक मुकालिमा है ना, ये मुकालिमा इसकी मेंटेलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिरौन की। अच्छा, फिरौन की मेंटेलिटी क्या है? फिरौन की मेंटेलिटी ये है कि मैं साहिब इज्जत हूं। भाई तुम क्यों साहिब इज्जत हो? क्योंकि मैं साहिब ताकत हूं। इज्जत कहां से निकली? ताकत से। अच्छा, तुम साहिब इज्जत, साहिब ताकत, क्या सबूत है कि तुम्हारे पास इज्जत और ताकत है? ये कि मेरे पास सोना है, ये कि मेरे पास हुकूमत है। सही, ये मेंटेलिटी है फिरौन की। अच्छा, उसके मुकाबले में अंबिया की मेंटेलिटी क्या है? अंबिया की मेंटेलिटी ये है कि हमें इससे क्या सरोकार के सोना है या नहीं है, ताकत है या नहीं है, ये तो ये खत्म हो गया मामला। क्या है उनकी मेंटेलिटी है? वो ये कि भाई हमारा खुदा से राबता है, तुम बताओ तुम्हारा किससे राबता है? हम तो खुदा की तरफ से एक रिसालत लेकर आए, खुदा ने हमें एक पैगाम देने को कहा, हमारा खुदा से एक राबता है। ये जो मुअज्जा है, ये मुअज्जा क्या करता है? ये साबित करता है कि राबता है, खत्म। अगर राबता ना होता तो मेरी लाठी ने कैसे ऐसा अजदहा बना लिया जो तुम्हारे अजदहों को खा गया? अगर ये इंसान के बस की बात होती तो तुम बनाओ ऐसा अजदहा, तुम्हारी लाठी ने क्यों नहीं ऐसा अजदहा बना लिया? तुम्हारी लाठी ने जो अजदहे बनाए वो मेरी लाठी के अजदहे ने खा लिए, और मैं खुद कह रहा हूं कि ये कारनामा मैंने नहीं किया है, ये खुदा ने मुझे दिया है। तो मुअज्जा कहते हैं इसलिए कि ये अकल को आजिज कर देता है, अकल को आजिज कर देता है कि नहीं, ये बंदा नहीं, ये इंसान नहीं कर सकता था, ये खुदा ने करवाया। सही। अच्छा, अब हमारी वोकैबुलरी क्या है माशरे के अंदर? हमारी तलाश किस चीज के लिए? यहां खतरनाक जगह है। क्या हम फिरौनी मेंटेलिटी पे चल रहे हैं? मसलन जब हम बच्चे से कहते हैं भाई तुम कैरियर प्लानिंग करो, कैरियर प्लानिंग के पीछे क्या मांग रहा होता है बच्चा? हम बच्चे से क्या मांग रहे होते हैं? कमाओ पूत बनो, कमाने वाले बनो। अच्छा, ये बहुत बड़ा कमाऊ पूत बन गया, कमाने वाला बन गया, फिर क्या होगा? अच्छा, उसके बाद लफ्जों में इसका सहारा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सही नहीं होगा। नहीं, इसका मतलब ये कि इज्जत होनी चाहिए माशरे में, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो तुमने यही क्यों नहीं कहा कि साहिब इज्जत बनो? क्यों कहा कमाने वाले बनो? دوسرا مسئلہ یہ کہ عزت کسے کہتے ہیں, عزت کسے کہتے ہیں, ہم نے یہ سب بھلایا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں کلچر. اب اگر جا کے ڈھونڈتے ہیں نا تو ہم نعوذ باللہ تعالی جو احساس دماغ میں آتا ہے, ذہن میں آتا ہے کہ بھائی ہم لوگوں کی جو زیادہ تر کلچر ہے وہ قارونی اور فرعونی ہے. کیوں؟ مکالمات دیکھیں نا, جو قارون کا مکالمہ ہے وہ ہمارے معاشرے کی آواز ہے. کس کا احترام کرتے ہیں؟ وہ قارونی چیزوں کا, فرعونی چیزوں کا. اور کس کی عزت نہیں کرتے؟ وہی جو انبیاء نے کہا تھا اور عزت نہیں ہوئی تھی. وہی تو دو بڑے سمبولک ایونٹس سامنے, مکالمے سامنے آتے ہیں. فرعون نے ایک جملہ کہا, میں اس کو بہت دہراتا ہوں, فرعون نے ایک جملہ کہا, قد افلح من استعلا, وہ کامیاب ہوگا جو چھا جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ مینٹیلٹی ہے ہماری, وہ چھا گیا. یہ تو فرعون کا جملہ ہے, تم کیوں استعمال کر رہے ہو؟ وہ بھی دین میں. ایک نے بڑا اچھا پڑھا, چھا گیا وہ. او بھائی یہ تو فرعون کہتا تھا, تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تم یہ کہو اس نے اتنا اچھا پڑھا لوگ اہل بیت سے نزدیک ہوئے. بات سمجھ میں, یہ بات ہوئی. اتنا اچھا پڑھا اس کے دل کی عقیدت دکھا رہا تھا, یہ بات صحیح ہے. تم کیوں لغت وہ استعمال کر رہے ہو جو فرعونی لغت ہے؟ کیوں لغت وہ استعمال کرتے ہو جو قارونی لغت ہے؟ فرعون نے کیا کہا؟ قد افلح من استعلا, وہ کامیاب ہوا جو چھا گیا. اللہ نے کیا کہا؟ قد افلح من تزکا, وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا. صحیح ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کیریئر وہ مفید ہوگا جو تزکیے میں مدد دے, کام وہ اللہ قبول کرے گا جو تزکیے میں مدد دے. اور اگر خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی, میں مجلس پڑھنے کے ذریعے سے تزکیے کے اندر نہ جاؤں, کہیں اور چلا جاؤں, یہ بھی صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ اصلی ہدف وہ تھا. اگر قرآنی اصطلاح پہ جانا ہے, اسی طرح عزت کا معیار, میں ایک دو جملے بہت عرض کر کے اس کو اختتام پہ لے کے جاتا ہوں. ہر عزت واقعی عزت ہوتی ہے کیا؟ فرعون دربار میں جب کھڑا ہوتا تھا تو اس کو عزت ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی؟ ظاہری طور پر بڑی عزت. آج تک میں اور آپ فرعون کی شاہکار دیکھ دیکھ کر مثلا تعریف کر رہے ہیں لوگ. البتہ ڈسپیوٹڈ ہے کہ واقعی یہ فرعون کے کارنامے ہیں کسی اور کے ہیں, لیکن باہر جو ظاہری طور پر, تو اس کے دربار میں اس کی عزت تھی. ہاں بالکل تھی. بنیاد کیا تھی؟ بنیاد غلط تھی. اچھا, اگر عزت کی بنیاد غلط ہو تو عزت ہے یا بے عزتی ہے؟ آیت اللہ جوادی عمری نے خوبصورت ایک جملہ کہا, فارسی کا جملہ تھا ان کا, تو اس کا اپنا لطف ہے, لیکن میں اردو میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بات اس کی حقیقت کی ہے, ادب کی, ادبیات کا مسئلہ نہیں ہے, لٹریچر کا مسئلہ نہیں ہے, حقیقت کا مسئلہ. تو انہوں نے کہا کہ اگر عزت کی بنیاد غیر اسلامی ہو تو جتنی اس نے عزت کمائی ہے در حقیقت اتنا ہی یہ بے عزت ہے. اگر عزت کی بنیاد غیر اسلامی ہے, دولت ہے, طاقت ہے, شہرت ہے, تو جتنے اس نے عزت کمائی ہے در حقیقت اتنا ہی یہ بے عزت ہے. اور اگر بے عزتی کی بنیاد اللہ کی اطاعت ہو تو یہ جتنا بے عزت ہوا ہے اتنا ہی عزت مند ہے, اتنا ہی عزت مند ہے. صحیح ہے؟ اچھا, ہم کربلا کے ماننے والے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں. صرف ایک مشکل رہ گئی, کربلا کو مانتے ہیں, سمجھتے ہیں, یہاں تک آتے آتے وہاں چلے جاتے ہیں. کربلا تک سمجھتے ہیں, لیکن جب کربلا کو زندگی میں لانے لگتے ہیں اس کیمپ میں, یہ فرق کب ختم ہوگا کہ جو ہم کربلا سے سمجھ رہے ہیں وہ ہماری زندگی میں آئے؟ کہ تم پھر کیوں عزت کے معیار بے عزتیوں کے اندر ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ کب سمجھیں گے ہم لوگ؟ اور معاشرہ تو گویا ایسا جیسے وہ کہتے ہیں نا سرپٹ دوڑ رہا ہے, کس سمت میں؟ بے عزتیوں میں. ساری زندگیوں کا ہنر یہ رہ گیا ہے کہ میں مڈل کلاس سے نکل کر اپر مڈل میں چلا جاؤں, اپر مڈل سے نکل کر اور اپر کلاس میں چلا جاؤں, اور وہاں سے نکل کر پاور کوریڈورز میں چلا جاؤں. بھائی یہ تو قارونیت اور فرعونیت تھی, یہ تو لغت قارونیت کی فرعونیت کی تھی. اچھا اب جب تک ہم یہ کریں نعوذ باللہ تعالی, تو ہم حسینیت کے پرچم بردار ہیں؟ پھر یہاں پہ ایک اور خطرہ ہے, بہت عجیب خطرہ ہے. وہ کیا؟ بعض اوقات خدا کسی قوم سے ایک کام لے لیتا ہے, چونکہ اصلی کام اس نے نہیں کرنا ہوتا, اس کے آگے کسی اور نے کرنا ہوتا ہے. یہ بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بیچ میں چینل ہوتا ہے. چینل فرعون کا دربار حضرت موسیٰ کی منزل تھی؟ نہیں. قیامگاہ تھی یا نہیں تھی؟ قیامگاہ تھی. تو فرعون کا دربار کیا بنا؟ چینل. وہ اس چینل سے ہو کر کسی اور منزل پہ پہنچے. اگر کبھی میرا جیسا بولنے والا غلط نیت سے ذکر سید الشہداء کرے, تو اس وقت میں چینل ہوں کسی پیغام کو کسی اور کو پہنچانے کا, مجھے کچھ نہیں ملے گا. مجھے کیا ملے گا؟ جو مجھے چاہیے تھا, دولت, شہرت, طاقت, یہ مجھے مل جائے گی. جو حسینیت اصل میں مجھے ملنا چاہیے تھا اس ذکر کے نتیجے میں, چونکہ میں نے مانگا نہیں تو مجھے ملی بھی نہیں. یہ ہو سکتا ہے. یہ ہم سب کے ساتھ خطرہ ہے, یہ خطرہ ہم سب کے ساتھ ہے. اب یہ نہیں سمجھے گا کہ میں کام کی عظمت کو کم کر رہا ہوں, نہیں, کام میں تو عظمت ہے, نیت کا معاملہ ہے. نیت کو صحیح رکھنا ہوگا کہ بھائی آپ کی ثقافت وہ ثقافت ہو, آپ کی کلچر وہ کلچر ہو جو ان کی کلچر تھی, ورنہ وہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آپ استعمال ہو جاؤ گے. خدا نے بہت سارے لوگوں کو استعمال کیا ہے, بڑوں بڑوں کو استعمال کیا ہے. اچھے لوگوں کو اس کی نیت کی وجہ سے ثواب مل گیا, جن کی نیت اچھی نہیں تھی ان کو وہ مل گیا جو انہوں نے چاہا تھا. ایک عجیب مثال ذہن میں آ رہی ہے, وہ بھی عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. مولا کا جو روزہ نجف میں ہے اس کے اوپر آئے لکھی ہوئی ہے, ید اللہ فوق ایدیہم. امام کا لقب ید اللہ ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے, آئے کریمہ ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ خدا کی طاقت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, خدا کی قدرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اور امام کا لقب ید اللہ تھا, ید اللہ فوق ایدیہم, یعنی امیر المومنین سے بڑھ کر کچھ نہیں. جس بادشاہ نے یہ روزہ بنوایا تھا, اس بادشاہ کو وہ جیسے انسپیکشن کے لیے آتے ہیں نا, سب بن گیا, سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا, تو وہ جگہ خالی تھی آیت کی. تو اس سے پوچھا کہ آیت, اس نے پوچھا یہ جگہ کیوں خالی ہے, بتایا یہاں پہ ایک آیت لکھنی ہے. تو اس نے کہا لکھ دو, کوئی لکھ دو کوئی بھی. تو جو مثال کے طور پر آرکیٹیکٹ تھا, اس نے کہا کون سی لکھ دی؟ تو بادشاہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم. بادشاہ نے کہا یہ لکھو. تو جو وزیر تھا وہ پڑھا لکھا تھا, اور یہ بادشاہ صاحب معمولاً جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی تھا. اس نے دیکھا اس نے بات ایسی کی ہے جو بڑی عجیب ہے, یہ بہت عجیب آیت اس نے سلیکٹ کر لی, اور یہ اس کی طاقت میں ہے نہیں, یہ اتنا بڑا بندہ ہے نہیں. تو اس نے وزیر نے گویا بادشاہ سے کہا کون سی آیت؟ تو بادشاہ نے دیکھا وہ ایک سیکنڈ کے لیے آئی تھی, اب دماغ میں نہیں ہے. تو کہنے کا وہی جو میں نے کہی تھی وہی لکھ دو. اس کو بھی پتا تھا کہ یہ میرے پلے سے نہیں آئی ہے. جب خدا کو کام کروانا ہوتا ہے نا, وہ کہلوا دیتا ہے. یا علی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. ہم جیسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے, خدا تو کہلوا دے گا, ہمیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. ہمیں خدا نہ کرے غلط نیت کی وجہ سے, چوتھی پانچویں دفعہ کہہ رہا ہوں, وہ نہ مل جائے جو خدا نہ کرے ہم نے غلط مانگ لیا. نہیں, اچھا مانگو, اچھا مانگو. اچھا اچھا مانگنے کی علامت کیا ہے؟ جو تم نے مانگا تھا وہی ملے, اور اگر کچھ اور نہ ملے تو غمزدہ تو نہیں ہوگے. ہاں, مثلاً میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں مثلاً کہ بھئی میں مجلس سے شہرت نہیں چاہتا, پیسہ نہیں چاہتا. اچھا, مجلس میں پڑھوں اور شہرت اور دولت نہ ملے, غم تو نہیں آئے گا, پریشانی تو نہیں آئے گی. آپ نے کہا کہ ہم نے اپنے گھر میں مجلس کی ہے, مولا کے نام پر کی ہے, لوگ آئیں یا نہ آئیں. اچھا, اگر اس دن نہیں آئے اور چار پانچ بندے آئے اور مجلس ہو گئی تو آپ کے دل میں کوئی کسک تو نہیں ہوگی؟ یہاں سے ٹیسٹ کر لیں, تھوڑا ٹیسٹ کر لیں. یہ آسان کام نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں یہ کرنا بھی آسان ہے, نہیں, کرنا آسان نہیں ہے, بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. کوئی انسان اپنے آپ کو اتنا خالص کر لے, اتنا خالص کر لے کہ ان باتوں پہ توجہ دینا بند کر دے اور بالکل مخلص ہو کر, خالص ہو کر ان کی خاطر کام کرے, تو پھر خداوند متعالیٰ بہت برکتیں دیتا ہے. اللہ کرنے والا انشاءاللہ تعالی. ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور برسوں سے بیٹھے ہوتے ہیں, اور پہلے ہم اسکولوں میں پڑھاتے ہوتے تھے, تو ہمارے ساتھ ایک خرابی ہو جاتی ہے, وہ یہ کہ وہ پیچھے تک بھی اگر کوئی کسی سے کچھ کہے تو آواز سنے بغیر 50% 70% سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا کہا. اب باقی جس نے کہا ہے وہ سمجھ گیا ہوگا. درود بھیجیں محمد والے محمد. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعجل فرج. ایک بار پھر اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. مولا کی وصیت کے اعتبار سے چند جملات کل عرض ہوئے تھے, انشاءاللہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام نے قلب کے حوالے سے جملات ارشاد فرمائے, اور کوشش کیجیے گا کہ آپ کبھی نہ کبھی اس کو پڑھ ضرور لیں, مطالعہ ضرور کریں, صرف سننے پہ اکتفا مت کیجیے گا. اسی میں اسی مکتوب کے اندر کچھ اور جملات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. یا اللهم صل علی محمد محمد وعجل فرج. امام نے یہ جو مکتوب ہے اس میں کئی جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ تم میری وصیت کے اوپر غور کرو. کئی جگہ پر یہ ارشاد فرمایا, اور یہ کہ میں تمہیں وصیت کیوں کر رہا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کل پرسوں بھی کہ امام نے فرمایا کہ تم میرے ہی وجود کا حصہ ہو, اس خاطر میں اس کو عرض کر رہا ہوں. اس طرح کے جملات امام نے کچھ کچھ پیراگراف کے بعد بار بار ارشاد فرمائے. بہرحال ایک دو پیراگراف گزارنے کے بعد امام نے یہ بیان کیا کہ اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس میں نبی کا مقام کیا ہے, نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے مولا امیر المومنین نے. اس کے بعد مخلوق کے اندر تمہیں کیا دیکھنا چاہیے, مخلوق کی حیثیت کو تمہیں کیسے دیکھنا چاہیے, اور خالق کے مقابلے میں اس کا تقابل کیا ہونا چاہیے, امام نے اس کے اوپر بیان کیا. میں کوشش کرتا ہوں اس کو آپ کی خدمت میں مختصر عرض کروں, اور اس کے بعد دنیا کے بارے میں امام نے ایک مثال دی ہے, وہ مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ چند جملے رب اور مخلوق کے بارے میں فرمائے ہیں نبی کے بارے میں, رب اور مخلوق کے بارے میں یہ چند جملے عرض کروں گا, اور اس کے بعد جو دنیا کی حیثیت کے بارے میں امام نے مثال دی ہے وہ عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد, صلی علی محمد محمد وانزل یا علی. چلو یہ بچے نے کہا تو میں بچے پہ رکھ کے عرض کر دیتا ہوں. یہ جو اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں حیدری حیدری, اس میں دو ساکن ہیں, یہ بھی اور دال بھی, حیدری صحیح. یہ عربی میں کیا ہے؟ حیدری, عربی میں حیدری کہے گا. چلو آپ نے حیدری اتنا گاڑا نہیں کرنا ہے, بالآخر اردو ہی بولنی ہے نا, عربی تو نہیں بولنی, تو حیدری کم سے کم مت کرو, حیدری کر دو, دال کے اوپر ایک زبر حیدری, ٹھیک ہے. تو عربی میں اگر کہیں گے حیدر, کبھی آپ ان کو بحرینیوں کو دیکھیے گا, اللہ اکبر. میں ایک دو دفعہ بحرین تھا عاشور کے دن, میں ابھی یہاں نہیں بتا سکتا کیا تھا, اور مگر وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا بتانا بہت دیر لگ جائے گی تشریح کرنے میں, لیکن بہرحال گلی کوچوں سے وہ 300-400 نکلتے ہیں, بڑی پابندیاں وہاں پر, بہت پابندیاں آپ کو بتائیے, اور نکلتے تھے اور وہ صرف ایک جملہ ایک لفظ 3-4 گھنٹے تک نکلتے ہیں, 300-400 ایک گلی سے سفید کپڑے پہنے ہوئے, حیدر 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 بس. اور پھر جب ان کو ماتم کرنا ہوتا تھا, حیدر 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 حیدر, اور کیا ماتم ہوتا تھا بتا نہیں سکتا, اور میں جو کہہ رہا ہوں بتا نہیں سکتا اس کی ایک وجہ ہے, ابھی میں معذرت چاہتا ہوں, میں مشکل میں آ رہا ہوں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہ عجیب سین تھا, وہ بہت ہی عجیب تھا, اتنا خون تھا اس میں, میں آپ کو بتا نہیں پا رہا ہوں, یہ عجیب طریقے کا منظر تھا وہ. اور وہ سفید کپڑے جو پہنے ہوئے آتے تھے اور ایک علم ساتھ ہوتا تھا, اتنا خون ہوتا تھا کہ علم میں سے وہ خون پتا نہیں کتنا بہرا ہوتا تھا. اب وہ بہرحال مجھے پتا ہے فتوے کا معاملہ ہے, وہ سب چیزیں ہیں, اور ان کے ساتھ بھی وہ کیوں کر رہے ہیں, وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں, اب کم ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, لیکن وہ منظر بہت عجیب تھا, صرف ایک لفظ کے اوپر حیدر حیدر صحیح. تو آپ نعرہ لگائیں تو نعرے میں حیدری کی جگہ حیدری, دال کے اوپر ایک زبر لگا دیں تاکہ وہ ذرا نزدیک آ جائے گا صحیح تلفظ سے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. وہ جو فتوے کا معاملہ ہے ظاہر ہے وہ بہت اہم ہے, میں ابھی اس کو ٹچ نہیں کر رہا تھا, کوئی یہ نہ کہہ کہ میں اس کا مجوز دے رہا ہوں جواز دے رہا ہوں, نہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, صرف میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ان کی کلچر میں اس طریقے سے ہوتا تھا, اور وہ میں بہت پرانی بات عرض کر رہا ہوں, یہ نئی بات نہیں ہے, کافی پرانی بات ہے. فرمایا اے فرزند تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی ایک نے بھی اللہ سبحانہ کی تعلیمات کو ایسا پیش نہیں کیا جیسے اللہ کے رسول نے, لہذا ان کو بے طیب خاطر اپنا پیشوا اور نجات کا رہبر مانو. میں نے تمہیں نصیحت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی, اور تم کوشش کے باوجود اپنے سود و بہبود پر اس حد تک نظر نہیں کر سکتے جس تک میں تمہارے لیے سوچ سکتا ہوں. تو میں تم کتنی بھی کوشش کر لو, تمہاری عقل اپنی بہتری کے لیے اتنا اچھا نہیں سوچ پائے گی جتنا میں تمہارے لیے سوچ کے بتاؤں گا, اور میں تمہیں سوچ کے بتا رہا ہوں. امام کا یہ انداز بڑا, یعنی بہت عقل کی آخری منزلیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر رکھ کر ہے, کہ امام یہ فرما رہے ہیں ایک دفعہ ہوتا ہے تم وحی کے تحت سنتے ہو سمجھتے ہو, ایک دفعہ ہوتا ہے کسی کی عقل کی بات کو سنتے ہو سمجھتے ہو, تو امام نے انداز وہ والا رکھا ہے اس کے اوپر. اے فرزند یقین کرو کہ اگر تمہارے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے, اور اس کی سلطنت اور فرما بروائی کے بھی آثار دکھائی دیتے, اس کے افعال و صفات بھی کچھ معلوم ہوتے, مگر وہ ایک اکیلا خدا جیسا کہ اس نے خود بیان کیا, اس کے ملک میں کوئی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا، وہ بغیر کسی نقطۂ آغاز کے تمام چیزوں سے پہلے ہے، اور بغیر کسی انتہائی حد کے سب چیزوں کے بعد ہے۔ وہ اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کی ربوبیت کا اس بات قلب یا نگاہ کے گھیرے میں آ جانے سے وابستہ ہو، یعنی خدا کی ربوبیت کا اس بات اس کا محتاج نہیں ہے کہ میرا قلب یا میری نظر اس کی گواہ۔ امام نے اللہ کی ربوبیت کا بیان فرمایا کہ اللہ کی ربوبیت کا اسباب قلب یا نگاہ کے گھیرے میں آ جانے سے وابستہ ہو، خدا اس سے بہت بلند ہے۔ مانو یا نہ مانو خدا کی ربوبیت ہے، تم سمجھ پاؤ یا نہ سمجھ پاؤ۔ ہمیں اس دنیا میں ہم انسانوں کو ظاہری طور پر آئے ہوئے بہت مدت نہیں ہوئی ہے، اور یہ کائنات بہت پرانی ہے، کائنات بہت پرانی ہے۔ مثلا اگر کائنات جس کو اگر بگ بینگ کو اسٹارٹ لیں، میرے خیال میں اب ایسی میں عرض کر رہا ہوں، تقریباً کنفرم ہے کہ بگ بینگ اسٹارٹ نہیں ہے، ایک شروع ہے، ایک اسٹارٹ ہے، یہیں سے سب شروع ہوا ایسا نہیں ہے۔ این ممکن ہے کہ ایک بگ بینگ یہاں سے شروع ہوا ہے، پھر یہ کہیں ختم ہوگا، پھر ایک اور بگ بینگ وہاں سے پھر ایک اور چیز شروع ہو جائے گی۔ اس شروع ہوئے ہوئے تقریباً 14 ارب سال ہوئے، 14 ارب سال، 13.78 اتنا، صحیح۔ انسانوں کو کتنا ہوا ہے؟ مشکل سے 20-25 لاکھ۔ بہت انسان کی ڈیفینیشن کو بہت وسیع کر لیں، 20-25 لاکھ، 1 کروڑ بھی نہیں، 100 کروڑ ہوں گے تو 1 ارب ہوگا۔ 14 ارب سال سے یہ کائنات ہے، تو انسان کو تو کچھ بھی ٹائم نہیں ہوا پھر، اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو۔ خدا کی ربوبیت پہلے تھی یا نہیں تھی؟ تھی۔ تو ہم انسانوں کا پہچاننا خدا کی ربوبیت میں کوئی اثر رکھتا ہے کیا؟ نہیں بھائی۔ ہم لوگ جب شہد کی قیمت سمجھ گئے، مکھیاں اس سے کروڑوں سال پہلے شہد بنا رہی تھیں، ان کو اس سے کیا اثر ہوا کہ انسان نے استعمال کیا یا نہیں کیا؟ تو ہماری تو یہ حیثیت ہے، حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے اس اعتبار سے۔ امام فرما رہے ہیں ربوبیت اس کی محتاج نہیں ہے۔ جب تم یہ جان چکے ہو تو پھر عمل کرو، یعنی جب خدا کی ربوبیت کو پہچان لیا ہے عمل کرو۔ ویسا جو تم ایسی مخلوق کو، انسان جیسی مخلوق کو اپنی پس منزلت، کم مقدرت اور بڑھتی ہوئی عاجزی اور اس کی استعداد کی جستجو، اس کی سزا کے خوف، اس کی ناراضگی کے اندیشے کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف بڑی احتیاط کے ساتھ ہوتے ہوئے کرنا چاہیے۔ انسان کی کئی خاصیتوں کو امام نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اب میں تیزی سے تذکرہ کر دیا، میں دوبارہ رک کر ذرا سا اس کو دوبارہ دہرا لیتا ہوں۔ انسان کی کیا کیفیت ہے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ مخلوق کی پست منزلت، انسان ہونے کے ناطے اس کی حیثیت نہیں ہے۔ پھر مقدرت کم ہے، اس کی طاقت بہت کم ہے۔ بڑھی ہوئی عاجزی، عجز بہت زیادہ ہے۔ عجز کتنا ہے؟ اتنا ہے کہ جیسے کہ امام ہی نے خود فرمایا ہے، ایک سانس کا پھندا اسے موت تک لے جائے گا۔ پانی کے چند قطرے غلط ٹیوب میں چلے جائیں وہیں مر جائے گا۔ اور پانی پینا ہے نہیں پینا ہے؟ پانی تو پینا ہے۔ یہ جو پانی پینے کا عمل ہے اتنا خطرناک ہے ایک اعتبار سے کہ اگر چند قطرے سلپ ہو کر غلط جگہ چلے گئے موت ہے۔ اور پانی پینا ہے نہیں پینا ہے؟ پانی تو پی، تو جتنا ہم پانی پی رہے ہیں در حقیقت ہم موت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ کسی بھی ٹائم پر چند قطرے سلپ ہوئے ختم ہو گیا کام۔ اتنے عجیب عاجزی ہے انسان کے اندر۔ اس کی اطاعت کی جستجو، سزا کا خوف، ناراضگی کا اندیشہ، ان سب کے ساتھ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ بڑی احتیاط کے ساتھ خدا کی طرف بڑھنا چاہیے تھا۔ اس نے تمہیں انہی چیزوں کا حکم دیا ہے جو اچھی ہیں، اور انہی چیزوں سے منع کیا ہے جو بری ہیں۔ جو خدا نے کہا ہے کہ یہ کر لو تو وہ اچھی چیز ہے، اور جو خدا نے منع کیا ہے وہ بری چیز ہے، تو انسان کو اسی کے اعتبار سے عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امام نے دنیا کے بارے میں ایک مثال عرض کی ہے اور بیان فرمائی ہے، اس کو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج اللہم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج۔ یہ مثال کیا ہے، میں اس کو ابھی اجمالاً عرض کر دیتا ہوں اور پھر اگر کل دیکھا تو میں اس کی عبارت عرض کروں گا، ورنہ اسی اجمال کے اوپر کفایت کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ بہت معذرت چاہتا ہوں، میں اس کو تشبیہ میں ایک اور مثال کو اس مثال کو عرض کرنے کے لیے تشبیہ عرض کر رہا ہوں۔ ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ہماری دنیا کے حساب سے کوئی کارڈ پکڑ لیتے ہیں اور ملک چھوڑ کے کہیں جا رہے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا کتنی ہنسی خوشی اپنی زندگی کی کمائی کو بیچ رہے ہوتے ہیں، صحیح؟ بعض اوقات ماں باپ کے گھروں کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اپنی نشانیاں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں بیچ رہے ہوتے ہیں؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک اچھے مستقبل کی تلاش میں جا رہا ہے۔ اچھا، یہ معلوم ہے کہ یہ سراسر دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا مستقبل تو کیا ہوگا، بعد میں شاید نعوذ باللہ تعالی رونا پڑ جائے اس کے اوپر، عین ممکن ہے۔ میں نے روتے دیکھا اس لیے عرض کر رہا ہوں، روتے دیکھا۔ ایک عجیب بات یاد آ گئی مجھے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض ضرور کر دوں، وقت تو ہو گیا ہے اور آپ کا وقت تھوڑا لگے گا اس میں، لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ میں چند جملے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صاحب مجھے پاکستان سے باہر ملے، اب پھر وہی بار بار چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو مجھے اپنا معاملہ بھی کہنا پڑتا ہے۔ تو میں جب چند اعزاز دنیا سے گئے، پہلے میں قبرستان اتنا نہیں جاتا تھا، لیکن جب میرے کچھ اپنے اعزاز گئے جن سے میرا دل بہت نزدیک تھا، تو ظاہر ہے مجھے پھر جبرن جانا پڑا، تو میں وہاں جانے لگا۔ تو پھر مجھے ایسے لوگ بھی ملنے لگے کہ جو زیادہ قبرستان آتے جاتے ہیں۔ تو پھر میں مجھے پاکستان سے باہر ایک صاحب ملے جن کا اسی ٹائپ کا ایک انٹرسٹ تھا کہ وہ قبرستان ضرور آتے جاتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ مولانا، میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں میں اپنے سارے رشتے داروں کی قبروں کو جاتا ہوں، خالہ، خالو، چاچا، چاچی، جو بھی، سب کی قبروں کو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا تو یہ سب باتیں ہوئیں، کہنے گے پھر انہوں نے تھوڑا سا رونا شروع کیا، کہنے گے مولانا مجھے یہاں آنے کی سزا ملی ہے۔ خان میں ان سے میری ملاقات شاید کینیڈا میں ہوئی تھی، اس ٹائپ کا انہوں نے، البتہ جب ہم یہ واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں تو ایگزیکٹ ورڈ نہیں بول رہے ہوتے، مثلا جب انہوں نے کیا کہا ہوگا ایگزیکٹ یہی کہا ہوگا، لب لباب یہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکن یہ ہوا اس طرح، لب لباب کیا تھا، یعنی مجھے یہاں آنے کی ایک سزا مل گئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کہنے گے مولانا میں جب پاکستان جاتا ہوں نا، سال میں ایک دفعہ، جب بھی میں ہر بندے کی قبر پہ جاتا ہوں، صحیح ہے، لیکن ایک دفعہ میں گیا تو میرے والد کی قبر نہیں تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب، کہنے گے مولانا ان کی قبر میں کسی اور کو دفنا دیا تھا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہنے گے آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو پرانے قبرستان تھے وہاں یہ ہو جاتا تھا، دفنا دیتے ہیں۔ کہنے کہ مجھے بار بار یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر میں پاکستان سے نہیں گیا ہوتا نا، پھر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ گورکھن کیا کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کوئی قبر نہیں ہے، کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے اس کا، تو مثلا چار مہینے، پانچ مہینے قبر گر گئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو سمجھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا۔ اب وہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے بندے خدا، وہ کوئی کاؤنٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس بندے نے بڑی تڑپ کے مجھے یہ کہا کہ مولانا مجھے سزا ملی ہے، مجھے یہاں آنے کی سزا ملی ہے۔ اس طرح کے واقعات میں نے بہت سنے، قبر کے نہیں، دوسرے اور معاملوں کے۔ قبر کا تو یہی ایک سنا کہ اس نے کہا کہ کہنے کہ مجھے خاص کر میرے والد کی قبر کے ساتھ کیوں ہوا، یہ اس وجہ سے کہ میں قبر پہ حساس تھا، اگر میں قبر پہ حساس نہیں ہوتا تو شاید میرے ساتھ نہ ہوتا۔ یہ خدا نے مجھے دکھایا جس چیز پہ میں حساس تھا وہی میرے ہاتھ سے گئی، صحیح ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے اپنی والدین کی میتوں پہ نہ آتے دیکھا ہے, بعد میں روتے دیکھا ہے, اس پہ روتے دیکھا ہے کہ ہم بچوں کو لے کے وہاں چلے گئے, ہمارے بچوں کا دین ہی ختم ہو گیا, اب نہ ہم واپس جا سکتے ہیں نہ بچے جا سکتے ہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اتنے تجربے ہو گئے کافی نہیں ہے, پھر وہی تجربے کرنا کیوں اس مصیبت میں ڈال رہے ہیں؟ اچھا کس لیے؟ وہی مسئلہ وہی ہے, کمائی کرنی ہے, اچھی جگہ پہ رہیں گے, صحت مند رہیں گے, ہمیں میڈیکل انشورنس مل جائے گا, ہمارے بچوں کی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پہ داخلے مل جائیں گے. تھوڑا سا لمبی مدت کا سوچو, تھوڑا سا لمبی مدت سوچو. امام نے جو مثال دی ہے وہ یہ مثال دی ہے کہ فرض کرو ایک انسان ہے, ایک بیابان میں رہ رہا ہے, ایک بیابان میں رہ رہا ہے, اور اس نے کوئی جگہ تیار کی ہے جو بہت سرسبز شاداب ہے, صحیح ہے, بڑی سرسبز و شاداب اس نے ایک جگہ تیار کی ہے کہیں دور, رہتا ابھی بیابان میں ہے اور منٹس گن رہا ہے کہ کب جانے کا وقت آئے اور میں اس آباد جگہ میں جا کے رہوں, صحیح ہے. امام فرما رہے ہیں تمہیں موت کا ایسے مشتاق ہونا چاہیے, تمہیں موت کا ایسے مشتاق ہونا چاہیے, تمہیں اپنی آخرت کو اتنا ہی آباد کر لینا چاہیے کہ تمہیں یہ پتا ہو کہ یہ دنیا بربادی ہے, یہ آباد نہیں ہے, یہ دنیا بیابان ہے, اصل آبادی وہاں ہے, اصل زندگی وہاں ہے, اور میں نے اپنا اصلی سرمایہ وہیں پر منتقل کر دیا ہے. جب تک تم نے سرمایہ منتقل نہیں کیا ہے نا, تمہارا دل وہیں اٹکا رہے گا جہاں تمہارا سرمایہ لگا ہوا ہے. جب تک سرمایہ دنیا میں لگا ہوا ہے, اس دنیا میں دل یہیں اٹکے گا, اور جس دن سرمایہ آگے جا چکا ہے تو پھر کہاں دل اٹکے گا؟ وہاں اٹکے گا. اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارا سرمایہ کہاں پر ہے, تمہاری زندگی کا ماحصل کہاں پر ہے؟ یہ بہت عجیب مثال ہے. یہ مثال کل میں اس مثال کی عبارت عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, ہو سکے تو آپ پڑھ کے بھی آئیے گا انشاءاللہ, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خدا کے دین نے ہمیں نشانیاں دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے, مشکل ہماری ہے, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اثر لیتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, اہل دنیا کے ساتھ بیٹھ کر اہل دنیا بن جاتے ہیں, سب کچھ ہونے کے بعد پھر وہیں. اس بیریئر کو توڑنے کسی طرح, وہ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ عمل کرو فوراً. آپ کے ذہن میں ایک فکر آئی, جمعے کا دن ہے, جمعے کے دن صدقے کا ثواب ہزار گنا ہوتا ہے, فوراً اٹھو صدقہ دے دو, فوراً کچھ کرو. اگر کچھ نہیں کیا اگلی دفعہ یہ آواز نہیں آئے گی, کچھ کر لیا امکان ہے کہ اگلی دفعہ آ جائے گی, صحیح. یہ آسان کام ہے, اپنے ضمیر کی آواز کو تقویت دو, اس کو مرنے نہیں دیں, ورنہ پھر یہ نہیں آئے گی. دیکھو جو آپ لوگ دیکھتے ہیں, جو لوگ قتل و غارت گری کر رہے ہیں, ان کو پہلے قتل پر ایک آواز آتی ہے, پھر نہیں آتی, پھر نہیں آتی, معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ اور میں اپنی دنیا میں رہیں لیکن آباد کریں آخرت کو, یہ امام کا فرمان ہوا, یہ امام کا کلام. اور اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے, اہل بیت کے چاہنے والے کو اس مفہوم کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے کہ ہمیں دنیا آباد نہیں کرنی ہے, اصل میں ہمیں آخرت آباد کرنی ہے. البتہ یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص آخرت آباد کرے گا اس کی دنیا بھی اس سے اچھی آباد ہو جائے گی جو اہل دنیا آباد کرتے ہیں. اہل دنیا کیا آباد کرتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں جن میں اکیلے رہتے ہیں. روٹین روٹین بڑے بڑے گھر بنائیں گے, اکیلے اکیلے رہیں گے, اکیلے اکیلے زندگی گزار کے اکثراً غم اور غصے کے اندر ڈپریشن کی ٹیبلٹس کھا کھا کے, بیماریوں کے علاج کر کرا کے فارغ ہو جائے گا. عقل مند انسان کیا کرے؟ اللہ کی طرف بڑھے, آخرت کو آباد کرے, دنیا سے اتنا زیادہ دل نہ لگا, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں. میں نے آپ کا اس ذکر میں تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا, بہرحال چند جملے مصائب کے عرض کروں گا تاکہ انشاءاللہ. فارسی میں ایک کہاوت کہتے ہیں ایسی چیز جو مٹھی کو بھر دے, مٹھی کو بھر دے. یہ جو امام حسین کا غم ہے نا, یہ مٹھیاں بھر دیتا, یہ خالی ہاتھ نہیں بیچتا, یہ مٹھیاں بھر بھر کے بیچتا ہے. غم میں بڑی طاقت ہے, اس غم میں بڑی طاقت ہے. تھوڑی دیر پہلے تاریکی تھی وہاں پہ, ابھی بھی لائٹ نہیں جل رہی ہے. اگر کوئی واقعا سید الشہداء کے اس پورے معاملے میں غم کو ڈھونڈے, اللہ اکبر, یہاں بڑے غم زدہ دل ہیں اس واقعے کے اندر. لیکن جو بچوں کے غم زدہ دل ہیں نا, ان کی طاقت بڑی عجیب ہے. بچوں کے غم زدہ دل, اللہ اکبر. شام غریبہ پہ ایک موقع پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا بچوں کو ڈھونڈنے مقتل گئیں. بی بی کا اپنا دل کتنا غمزدہ ہوگا اس کو, کوئی نہیں سمجھ سکتا, کوئی نہیں سمجھ سکتا. کتنا ہی کوئی کوشش کر لے, جس بہن کا امام حسین جیسا عزیز بھائی ہے, 18 بھائی شہید ہوئے ہوں, ان کے دل میں غم کتنا ہوگا, اللہ اکبر, کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے. اس غمزدہ دل کے ساتھ بچوں کے غموں کو بٹانے کے لیے گئی ہیں. بچوں کے غموں کی بڑی عجیب واقعیت ہے. یہ بچوں کا معاملہ اتنا عجیب تھا, جب سید الشہداء کے مصائب کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے پاس روایت موجود ہے کشف کے بارے میں, جو شاید علامہ مجلسی کے ساتھ پیش آیا, کہ علامہ مجلسی جب اپنی مقتل کی کتاب لکھ رہے تھے تو مقتل میں ایک جگہ کے اوپر شاید اس طرح کا واقعہ ہوا کہ انہوں نے التماس کی کہ مقتل کا کون سا مرحلہ تھا جو سید الشہداء کے لیے سب سے سخت تھا, تو گویا بی بی تشریف لائیں اور کہا وہ لمحہ بتاؤ جب میرا بیٹا آخری الوداع کے لیے آئے. غمزدہ دل جمع ہو گئے تھے امام کے ساتھ شریک ہونے کے لیے. ان میں وہ یتیم بچے بھی تھے جو مجاہدوں کے یتیم تھے, وہ بیوائیں بھی تھیں, اور یہ سب غمزدہ شریک ہوئے. عزیز و عجیب معاملہ اس موقع پر ہوا, سید الشہداء نے اس موقع پر سب کے غمزدہ دلوں کو دعا دی ہے. ایک دعا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے غمزدہ دل کو شب عاشور دی ہے, اور ایک دعا سید الشہداء نے اس آخری الوداع کے موقع پر ان تمام غمزدہ دلوں کو دعا دی ہے. لیکن عزیزو ان تمام کے باوجود آخر میں آ کر جو ایک جملہ عرض کروں وہ کیا ہے, وہ زندان پہ ایک بچی کر کے زندان میں وہ جو بچی گڑ گڑائی ہے وہ اتنا شدید تھا کہ قیامت تک کے لیے وہ ندا بن گئی ہے. اب دنیا بھر میں امام کی وہ نشانی وہاں پر باقی ہے, اور وہ عجیب لمحہ ہے. مصائب کا ایک جملہ بس ایک دو جملے اور عرض کروں، میں بھی طاقت میں نہیں رکھتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو بی بی کی شہادت ہوئی ہے زندان کے اندر، اس کے لیے ایک روایت موجود ہے. روایت میں آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ بی بی کے سامنے امام کا سر آیا. عزیزو معذرت چاہ رہا ہوں میں آپ سے، ایک روایت بڑی عجیب ہے، اس میں لکھا ہے اطرحو، سامنے آیا نہیں پھینکا گیا، ڈالا گیا. بچی نے جب سید الشہداء کا سر دیکھا تو عجیب جملہ کہا، گویا امام سجاد کا رخ کیا اور کہا کیا یہی میرے بابا کا سر ہے. تو پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں ہوا ایسا کہ یہی میرے بابا کا سر، یہ سوال کیوں پوچھا؟ ارے مہینوں سے دھوپ میں تھا، مہینوں سے نیزے پہ تھا، مہینوں سے یزید جیسو کی چھڑیوں کی زد پہ تھا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار جنہوں نے اولاد نبی کے ساتھ یہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار جنہوں نے سید الشہداء کی مظلومہ کے ساتھ یہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے خدایا ہمیں نبی اولاد نبی کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. عزاداری سید الشہداء کے اندر ثواب حاصل کرنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے میں، سید الشہداء کے غم کے صدقے میں، ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين.